ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے سچے لوگوں کے ساتھ رہو. بھائی اس کو اس کا وہ سر اٹھا کر کے بیٹھے، سر جھکا کے نہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ پیچھے والے کو دیکھ رہے ہیں. آگے آگے ہو جائے تھوڑا سا. حق بات جو ہے نا، سر اٹھا کر کے سننی چاہیے، سمجھئے، سر جھکا کر کے نہیں سننی چاہیے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی سے رہو. اور یہ تقوی تمہیں ملے گا کہاں سے؟ اہل تقوی سے. یعنی جب تمہارے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی تو تم ہمیں ناراض کرنے سے خود بچو گے. جیسے دادا نے فرمایا کہ ایک انسان، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محبت کی مثال کیا ہے، فرمایا جیسے کوئی پھانس لکڑی کی جو ہوتی ہے بالکل باریک، کوئی پھانس چبھے تو فرمایا اس پھانس کے درد کے سامنے انسان کو بریانی کا مزہ بھی نہیں آتا. حالانکہ معمولی سی ہے. کوئی انسان یہ پوچھے کہ تجھے معمولی سا کاٹا اور اتنی سی پھانس چبھی ہے تو اس کی وجہ سے بے چین کیوں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کا درد مجھے سکون سے رہنے نہیں دیتا. کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے بس اسی کا نام ہے محبت. ٹا چبھا اور چبھنے کے بعد ٹوٹ گیا، پھانس چبھ گئی، چبھنے کے بعد اب کیا ہے، انسان سب کچھ کھا رہا ہے لیکن کیا ہے، وہ لذت موجود نہیں ہے اس کے اندر، اس کو لذت حاصل نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس پھانس نے بے چین کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر انسان اسی عالم کے اندر رہتا ہوا، سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انسان پھر اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے. جیسے ایک انسان پھانس چبھی، آپ نے اس کے سامنے بریانی کی پلیٹ رکھ دی، وہ کھا تو بریانی رہا ہوگا لیکن دماغ اس کا اسی پھانس اور کانٹے کے اوپر ہوگا کہ مجھے یہاں کانٹا چبھائے اور پھانس چبھی ہے. لہذا فرمایا کسی طرح اللہ کی محبت ہے کہ جب دل کے اندر آ جاتی ہے تو انسان پھر چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کا دل اسی طرف متوجہ ہوگا کہ میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. تو ولایت عامہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نے ولایت عامہ تو یہاں سے عطا فرما دی لیکن فرمائے کہ ولایت خاصہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے خاص دوست بننا چاہتے ہو تو فرمائے میرے اولیاء کے پاس جاؤ، ان کی صحبتوں کے اندر رہو، اور جتنا زمانہ تم ان کی صحبت کے اندر رہو گے تمہاری نسبت کے اندر ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ تمہیں نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کی خط منتہا ہے اس کے بعد صدیقیت شروع ہو جاتی ہے. اور صدیقیت کے بادشاہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بڑھ کر کوئی صدیق نہیں گزرا اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن صدیقیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن صدیقیت کے دروازے میں جو سب سے اونچا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو فرمایا دادا نے کہ آج ہم دنیا کی چھوٹی چیز پر قناعت نہیں کرتے، اگر ایک دکان ہو تو کہتے ہیں مولانا دعا کر دیں کہ دوسری دکان بھی کھل جائے، ایک دکان اور کھولنا چاہتا ہوں، ایک تجارت اور کرنا چاہتا ہوں. ایک گھر ہے دوسرا گھر اور لینا چاہتا ہوں، فرمایا ایک گھر پر قناعت نہیں ہو رہی، ایک تجارت پر قناعت نہیں ہو رہی، تو فرمایا اللہ کی دوستی پر، کم دوستی کے اوپر قناعت کرنے والا یہ کیسا انسان ہے کہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ارے ڈھیلا ڈھالا مانگتے ہیں، اللہ نے معاف فرما دیں گے، نہیں ڈھیلا ڈھالا معاملہ نہیں، فرمایا کہ کیا ہے نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو انسان جب تک اس نسبت تک نہیں پہنچا اور قبر کے اندر چلا گیا تو انسان حسرت اور آرزو لے کر کے جائے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر کچھ غم اٹھاتا، کچھ حسرت اٹھاتا، تاکہ مجھے اللہ تعالی نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے دے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، یہ غم انسان کو اوپر اڑاتا ہے. ایک جگہ دادا نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک گاڑی ہو، نمبر دو اس کے اندر کیا ہو پیٹرول ہو، اور پیٹرول بھی کیا ہے وافر مقدار میں ہو، نمبر تین ڈرائیور ہو جو راستہ جانتا ہو. یہ تین چیزیں لازمی ہیں. لیکن فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ کے راستے کے اندر بھی تین چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک راہبر یعنی شیخ متبع سنت ہو، متبع شریعت و سنت کا پابند ہو. نمبر دو ذکر اللہ کا پیٹرول موجود ہو، ذکر اللہ کا پیٹرول موجود ہو. تو فرمایا پھر کیا ہوگا کہ آپ کی روح اللہ کی طرف ٹیک آف کر جائے گی. لیکن فرمایا بعض دفعہ بعض سالک ایسے ہیں کہ ان کی روح جب پرواز کرنے لگی تو شیطان نے کیا کیا، کوئی گناہ ایسا کروا دیا جس سے جتنا دل کے اندر نور موجود تھا وہ سارا نور ضائع ہو گیا. انسان نے ہمت کی، اس کو ہمت ہوئی، حوصلہ ہوا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اب میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا. رات کو رویا، رو رو کر اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، لیکن کیا ہے اپنے عزم اور ارادے کے اندر پختہ نہ رہ سکا، اور پھر شیطان نے اس سے گناہ کرا دیا. گناہ کرانے کے بعد فرمایا اللہ نے کہ اس کے دل کے اندر جتنا پیٹرول تھا سب کا سب بہ گیا. فرمایا لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ پھر اللہ کی طرف انابت کرے، رجوع کرے، اللہ تعالیٰ پھر پیٹرول عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ پھر پیٹرول عطا فرما دیں گے، پھر اللہ کے راستے کے اندر ایک قدم مردانہ رکھے، پھر قدم مردانہ رکھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے ایک نہ ایک دن راستہ آسان ہو ہی جاتا ہے اس کے لیے. کیونکہ جب تک کیا ہے انسان ہمت مردانہ استعمال نہیں کرتا اس وقت تک اللہ کے راستے کے اندر قدم اٹھانا مشکل ہے، اس وقت جھوٹ سے بچنا مشکل ہے، اس وقت تک غیبت سے بچنا مشکل ہے، اس وقت تک بد نظری سے بچنا مشکل ہے، اس وقت تک امرد لڑکوں سے بچنا مشکل ہے، اس وقت تک نماز باجماعت ادا کرنا مشکل ہے. لیکن کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر یہ سب کام نہ صرف آسان بلکہ انسان کے لیے مزیدار بھی ہو جاتے ہیں. صرف ضرورت کس چیز کی ہے کہ اللہ تعالی رہبر صحیح ہو، یعنی جس کو شیخ بنائے، متبع سنت ہو، تابع شریعت ہو، قرآن و سنت کا تابع ہو، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا ہو. خالی ہوا کے اندر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا فرمایا اگر ہوا پہ بھی اڑتا ہو رات دن، آج کہتے ہیں نا کہ حضرت کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جس سے پتہ چلے کہ آپ اللہ والے، آپ سے تو کوئی کرامت ہی ظاہر نہیں ہوتی. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. فرمایا دن بھر ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، رات کو جو ہے روزانہ خواب کے اندر کیا کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف کی زیارت کر کے آتا ہوں، لیکن دن کے اندر اس کو سنت پر چلنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو فرمایا یہ خواب اس کا خواب ہی رہے گا، حقیقت کے اندر تبدیل نہیں ہوگا. ایک انسان رات کو خواب کے اندر کیا دیکھے کہ میں بریانی کھا رہا ہوں، اور صبح جب اٹھے تو اس کے سامنے چٹنی روٹی رکھی ہو، تو کیا رات کی خواب کی بریانی اس کا پیٹ بھر دے گی؟ تو ایک انسان دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ میں مدینے میں ہوں، لیکن اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ رات کا مدینے جانا اس کا کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا؟ فائدہ مند کب ہوگا؟ جب اس کی زندگی کے اندر سنت آ جائے، اتباع شریعت آ جائے. جب اتباع شریعت آ جائے گی اور اتباع سنت کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے، اب اس کا اصل کام ہے، اب اصل کام ہے. لیکن اب کیا ہے، نفس و شیطان بھی تو نہیں چھوڑے گا. شیطان کہاں چھوڑے گا، یہ تو کیا ہے، دشمن ازلی ہے، یہ دشمن ازلی ہے. اس کو کہاں برداشت ہے کہ اللہ کی طرف کوئی بندہ بڑھ جائے. یہ تو جو انسان اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر چلنا چاہتا ہے، یہ اس کے اوپر وار کرتا ہے، یہ اس کے اوپر وار کرے گا. کیا مطلب؟ وہ پیٹرول کے ٹینک کے اندر سوراخ کرے گا تاکہ پیٹرول ضائع ہو جائے. اور پھر انسان کیا ہے، مایوس ہو جائے کہ یار میں کہاں اللہ والا بن سکتا ہوں، مجھ سے میری توبہ تو روزانہ چھوٹ جاتی ہے. میں تو روزانہ توبہ کرتا ہوں، روزانہ رات کو تہجد کے اندر اٹھنے کی ایک شخص کو توفیق ہو رہی ہے، وہ روزانہ توبہ کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو وعدے نے فرمایا کیا مطلب ہے کہ توبہ کرنا چھوڑ دے گے. آج انسان کیا کہتا ہے، ارے مولانا ہم کتنی توبہ کرے، توبہ کرتے کرتے ہم کل آ گئے. فرمایا جب بیمار ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے فائدہ نہیں ہوا تو کیا کرتے ہو، علاج کرانا بند کر دیتے. بولو بھائی، علاج بند کر دو گے؟ کہہ رہے صاحب ڈاکٹروں کے پاس کیا رکھا ہے، ڈاکٹروں کے پاس تو علاج ہی نہیں ہے کوئی، ان سے تو جو بھی دوا لے کر کیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن انسان کیا ہے، جان پیاری ہے تو روزانہ ڈاکٹر بدلتا ہے لیکن دوا ضرور کھاتا ہے کیونکہ جان پیاری ہے. فرمایا دادا نے کہ جس دن اللہ تعالیٰ پیارے ہو گئے تو اس دن پہ ایک شیخ اگر دھوکہ دے، ایک جعلی پیر کے پاس چلا گیا، دوسرے کے پاس چلا گیا، تیسرے کے پاس چلا گیا، فرمایا پھر بھی حق کی جستجو میں وہ لگا رہے گا کہ مجھے سچا اور متبع سنت اور کامل شیخ مل جائے. فرمایا جب تک وہ اس کو ڈھونڈ نہیں لے گا وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا. اور ایک نہ ایک دن جو انسان جستجو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مقام اور اس کی جستجو اس کو عطا فرما دیتے. اور ایک انسان حق کی جستجو کرے کہ مجھے حق سامنے، حق میرے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ حق اس کے سامنے کر دیتے، حق اس کے سامنے کر دیتے. لیکن کیا ہے، انسان استقامت کے ساتھ اس کی جستجو کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا رہے کیا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، یا اللہ حق کا راستہ مجھے دکھلا دیجیے، خالی دکھلائیے نہیں، ورزقنا اتباعه اور اس کی اتباع کو میرا رزق بنا دیجیے. یہاں رزق کیوں تعبیر کیا گیا، حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ انسان کا جب تک رزق باقی ہے، ایک لقمہ بھی باقی ہوگا تو اس کو موت نہیں آئے گی، جب ایک لقمہ بھی پورا ہو گیا، آخری لقمہ پورا ہو جائے گا، اس کو موت واقع ہو جائے گی. تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اتباع حق کو ہمارا رزق بنا دیجئے کہ جب تک ہمیں اتباع حق کی توفیق نہ ہو اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے. وارن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، اور یا اللہ باطل کو باطل دکھلا دیجیے. بعض دفعہ انسان کو حق نظر آ رہا ہوتا ہے، غور سے سننے کی بات ہے، حق بات نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر چلنے کی توفیق نہیں ہو رہی. معلوم ہے فجر کی نماز فرض ہے، لیکن کیا ہے، اب سردی کا زمانہ ہے، گرم کمبل ہے، اب اٹھنے کا دل کہاں جاتا ہے. یہ ایک انسان ہے عاشقانہ مزاج ہے تو اب اس کا نظر بچانے کو دل کیا ہے، دل نہیں کرتا کہ میں نظر بچاؤں، وہ پھر کیا ہے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو حق تو اس کو معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن حق نظر آیا لیکن اتباع حق کی توفیق نہیں ہوئی. تو حق کا نظر آ جانا اور حق کی اتباع کی توفیق ہو جانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں. صرف حق کا نظر آ جانا یہ کافی نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ حق کی اتباع کی توفیق ادا فرما دے یہ مطلوب ہے. اور باطل کا باطل ہونا، نظر آ جانا یہ کافی نہیں ہے. کس کو معلوم نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، بولو بھائی معلوم ہے نہیں ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ سود کھانا حرام ہے؟ سب کو معلوم ہے گانا سننا حرام ہے، کس کو معلوم نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود گانا سن رہا ہے ایک شخص، کیوں؟ کہ باطل کو باطل اس نے دیکھ لیا، لیکن کیا ہے، اتباع کی توفیق نہیں ہو رہی اس کو. ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور فرمایا یا رسول اللہ، اے محمد، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر آپ بتا دیں تو میں ایمان لے آؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے. تو ہاتھوں کی کنکریوں نے کہا، اشہد انک محمد عبدہ ورسولہ. تو ظالم کنکریوں کو پھینک کر کے اس نے کیا کہا؟ کہہ رہے یہ تو کھلا کھلا اور سری جادو ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معجزات پیش کر چکے تھے، قرآن کریم نازل ہو چکا تھا. اور اہل عرب جو تھے یہ پچھلے ادیان کے اندر سے نہیں تھے، یعنی یہودی نہیں تھے اور عیسائی نہیں تھے، یہ قریش مکہ کیا تھے؟ کافر تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی توفیق کس کو ہوئی؟ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا، ولولا فضل اللہ علیکم وزکا منکم من احد ابدا. اے صحابہ، تمہارا تزکیہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مشیت تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے. تو ایک انسان عالم بن گیا، بہت اچھی بات ہے. عالم بن گیا، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا ہے، عالم کا علم کب قبول ہے؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء. جب تک اس عالم کے دل میں اللہ کی خشیت موجود نہ ہو، اس وقت تک اس عالم کا علم قابل قبول کا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا اس آیت کی شرح کے اندر؟ فرماتے ہیں کہ جس عالم کی خلوت اور جلوت یکساں نہ ہو تو وہ عالم عالم کہلانے کے قابل نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جب مسجد کے اندر بیٹھا ہے تو تسبیح لے کر کے بیٹھا ہے، لیکن جب خلوت کے اندر گیا، اکیلے کے اندر گیا، تو اب کیا ہے، گناہوں کے تقاضے اس کے دل کے اندر آئے. اب اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کے وہ دل کے اندر لذت حاصل کر رہا ہے. فرمایا یہ عالم نہیں کہلانے کے قابل نہیں ہے. عالم کہلانے کے قابل کون ہے؟ جس کی خلوت اور جلوت دونوں کیا ہو، ایک جیسی ہو. جیسا اللہ کے بندوں کے سامنے رہتا ہو ویسا ہی خلوت کے اندر رہتا ہو، یہ عالم کا امتیاز. عالم تو بن گئے ہم، عالم تو بن گئے، بس دوستوں خشیت حاصل کرنا یہ اصل مقصود ہے. ورنہ خالی علم روایتن اور درایتن علم حاصل کر لینا، خالی الفاظ اور نقوش کو پڑھ لینا، اس کا نام عالم بننا نہیں ہے. عالم بننا کیا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل نہ ہو جائے، جب تک انسان کو گناہ سے بچنے کی توفیق نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ عالم کہلانے کے قابل نہیں ہے. ہاں، دوسرے اس سے استفادہ. حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرمایا دوسرے لوگ تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن خود وہ انسان اپنے علم سے مستفید نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا ایک شخص ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، آغا خان کے اندر بیٹھتا ہے. فرمایا اس کو دست لگ گئے، ایک مثال ہے، اس کو کیا ہے، دست لگ گئے، اپنا علاج نہیں کرواتا. تو فرمایا لیکن جو اس کے پاس علاج کرانے کے لیے آئے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن خود اس نے اپنا علاج نہیں کیا اس کو فائدہ نہیں. اسی طریقے سے وہ عالم جو بے عمل ہو، اگر وہ کسی کو کوئی دین کی بات بتلائے تو اس کو تو فائدہ ہوگا، لیکن خود اس کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرنے لگ جائے. جب تک وہ اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرنے لگ جائے اس وقت تک اس کو فائدہ نہیں ہوگا. علم کا فائدہ کب ہے؟ کہ ہم علم کے خالی عبارات پڑھ کر علم حاصل کر لینا اس کا نام عالم بننا نہیں ہے. عبارات کے بعد علم نبوت کے بعد اب نور نبوت کی باری ہے. اب نور نبوت حاصل کر اور نور نبوت یہ کتابوں کے صفحات کے اوپر نہیں آ سکتا. لہذا نور نبوت کے بلیے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا, کسی کی جوتیاں اٹھانی پڑے گی, کسی کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا, تب جا کر کے انسان پھر وہ نور نبوت اس کے سینے سے اس کے سینے کے اندر منتقل ہوتا ہے. صحابہ کیا تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین؟ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آج کے جتنے علماء جتنے کتب الغوث علماء محدث فقیہ تمام کو ایک پلرے میں رکھا جائے اور ایک ادنا صحابی کو ایک پلرے میں رکھا جائے برابر ہوئی ہے. کس لیے؟ کہ جناب رسول صحابی کو صحبت کس کی ملی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی. اس لیے اس صحابی کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا اور پوری امت کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابی کو صحبت کہاں سے ملی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی, تو صحابی کا درجہ اونچا ہو گیا. صحابی کو گنتی بھی نہ آتی ہو, صحابی کو حدیث بھی یاد نہ ہو, لیکن ایک شخص اس زمانے کے اندر محدث بن جائے اور محدث نہیں بنے حافظ حدیث بن جائے, کیا مطلب؟ 100,000 احادیث اس کو بسناد زبانی یاد ہو جائے تو بھی ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. پہنچے گا؟ کیوں نہیں پہنچا؟ 100,000 احادیث اس کو یاد ہے اور صحابی کو کیا ہے؟ 1 حدیث بھی اس کو یاد نہیں ہے زبانی, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی, اس صحبت کی برکت سے وہ یہاں تک پہنچا. صحابہ یہاں تک پہنچے. تو جب تک انسان نور نبوت حاصل نہیں کرے گا تو علم نبوت کے اوپر جب نور نبوت کی چاندنی لگ جاتی ہے تو پھر وہی علم نبوت نور نبوت بن کر چمکتا ہے. آج ہمارے اکابرین و اسلاف ان کا نام کیوں چمکا؟ انہوں نے اپنے عین پر نور نبوت کو لگایا اور جب نور چمکے گا, جب نور چمکتا ہے روشنی بن کر کے, تو پھر انسان کیا ہے, ہر انسان کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے کہ یہاں سے روشنی آ رہی ہے, چلو اس طرح متوجہ ہو. تو جہاں سے انسان کو فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے انسان اسی طرف جاتا ہے, اور جہاں نقصان انسان کو نظر آئے انسان اس طرح متوجہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے اکابری اور اسلاف کا طریقہ یہ رہا کہ عالم بنے, زمانے طالب علمی کے اندر بھی تقوا سے رہے, اور زمانے طالب علمی کے بعد فارغ ہونے کے بعد کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اندر دے دیا. پھر اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا, پھر اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. لیکن آج ہم عالم بننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. نہیں, عالم بننا خالی کافی نہیں ہے. کیوں؟ علم کے بعد عمل چاہیے. اگر خالی علم ہو انسان کو لیکن عمل کی توفیق نہ مل رہی ہو تو کافی ہوگا؟ بولو بھائی. ایک انسان کو معلوم ہے کہ ہیروئن انسان کی صحت کو تباہ کر دیتی ہے, لیکن اس کو عمل کی توفیق نہیں ہو رہی, پھر بھی ہیروئن پی رہا ہے, پھر بھی چرس پی رہا ہے, پھر بھی گانجا پی رہا ہے. تو کیا ہے؟ علم ہے اس کو, لیکن اپنے علم کے اوپر عمل کی توفیق اس کو نہیں ہے. تو ایسے ہی ایک انسان عالم بن جاتا ہے, اس کو جو ہے کیا ہے, اس نے حدیث بھی پڑھ لی, اس نے اصول حدیث بھی پڑھ لی, اس نے فقہ بھی پڑھ لی, اس نے اصول فقہ بھی پڑھ لی, اس نے تمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ لیا. اب پڑھنے کے بعد اب دوستو عمل کا وقت آیا, اب میدان عمل کے اندر آیا. اسی لیے عالم بننے کے بعد ہمارے کابرین نے کیا فرمایا کہ عالم بننے کے بعد طلبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم عالم نہیں بنے, تم عالم نہیں ہوئے, بلکہ تمہارے اندر عالم بننے کی صلاحیت پیدا کر دی گئی. اب چاہو تو عالم بن جاؤ, چاہے تو دنیا دار بن جاؤ. اسی لیے جب دستار پہنائی جاتی ہے اور سند دی جاتی ہے تو کیا بتلایا جاتا ہے کہ عالم نہیں بنے, عالم نہیں بنے, اتنی استعداد پیدا کر دی گئی کہ مطالعہ کر کے اب عالم بننے کی صلاحیت تمہارے اندر آ چکی ہے. اب مطالعہ کرو اور عالم بن جاؤ. تمہیں اس کی سند نہیں دی جا رہی کہ تم عالم بن گئے, بلکہ عالم بننے کے لیے جو صلاحیت چاہیے تھی 8 سال کی, اس صلاحیت کو اجاگر کیا گیا. جب ہم 8 سال اس صلاحیت کو اجاگر کرنے میں لگا دیتے ہیں تو 1 سال کسی اللہ والے کے پاس کیوں نہیں لگاتے؟ اس 8 سال کے اوپر جو پالش ہوتی ہے وہ ایک چلے کے اندر بھی ہو جاتی ہے. ایک چلہ کسی اللہ والے کے پاس لگا لے, پھر اس کے بعد اس سے خط و کتابت کرتا رہے, اپنا اصلاحی تارے میں رکھے, پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے علم کے اندر برکت عطا فرما دیں گے. علم کم ہوگا. دادا کیا فرماتے تھے؟ فرمایا کہ میں نے کتب بینی کم کی ہے, میں نے کتب بینی کم کی ہے, میں نے کتب بینی بڑے قاف سے, ایک چھوٹے قاف سے, ایک بڑے قاف سے. فرمایا میں نے کتب بینی کم کی ہے لیکن میں نے کتب بینی زیادہ کی ہے, یعنی اللہ والوں کے ساتھ زیادہ رہا ہوں. فرمایا یہ جو علوم جو میری زبان سے نکل, فرمایا یہ انہیں اللہ والوں کی دعا کی برکت ہے, یہ اللہ والوں کی دعا کی برکت ہے. ہمارے یہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے. یہ درس نظامی کیا چیز ہے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر یہ درس نظامی کا کورس جو تھا یہ ترتیب دیا تھا, اور نظام الدین اور ان کا مولانا نظام الدین ان کا نام تھا جنہوں نے اس درس نظامی کو مرتب کیا تھا. مرتب کرنے والے کا نام کیا ہے؟ نظام الدین. یہ جا کر کے بیعت ہو گئے ایک غیر عالم سے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے لیکن اللہ والے تھے. اب فتاوی عالمگیری کا کام بھی چل رہا ہے, درس نظامی بھی مرتب کر رہے ہیں. کون مولانا نظام الدین جب ہاتھ دیا, اب لوگوں نے, اب ساتھیوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کیونکہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری جو لکھوائی ہے اس کے اندر 500 مفتیان اکرام کو لگایا تھا. 500 مفتیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کیا اگر کہ تم کن چکروں کے اندر پڑ گئے؟ کہا کہ بھائی جہاں مجھے پہنچنا تھا میں وہاں پہنچ گیا. کیا ہم ایسے تسلیم نہیں کریں گے؟ اپنے شیخ سے کہو کہ آ کر ہمارے سامنے تقریر کرے, اپنے علم کو بیان کرے, تب ہم اس کو مانیں گے. مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور کہا کہ حضرت آپ کو ان علماء نے بلایا ہے, 500 علماء جو فتاوی عالمگیری لکھنے والے ہیں, اس کی تصحیح کرنے والے ہیں, انہوں نے بلایا ہے, لہذا آپ کو چل کر ان کے سامنے تقریر کرنی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تو ایک عام انسان ہوں, کوئی مجھے, میں نے مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی, میں کیا جا کر علماء کے سامنے تقریر کروں گا؟ کہا حضرت کچھ بھی ہو جائے, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے. دادا نے فرمایا کہ انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے رونے لگے اور کہا میں تو ایک عامی انسان ہوں, میری کوئی عزت نہیں ہے, لیکن یہ جو میرا مرید نظام الدین ہے یہ ایک عالم ہے اور 5 علماء کے اوپر استاد ہے, اس کی عزت کا سوال ہے. یا اللہ اس عالم کی عزت کی لاز رکھ لیجیے گا. اور جب وہاں پہنچے اور جا کر تقریر شروع کی تو دادے نے ارشاد فرمایا کہ 500 علماء تقریر سننے والے موجود تھے. کچھ دیر تک تو ان کو سمجھ آتی رہی بات کہ بات ہو کیا رہی ہے, فصاحت کی, بلاغت کی, لیکن کچھ دیر کے بعد وہ فصاحت و بلاغت اتنی بڑی کہ وہ علماء ان کے سروں کے اوپر جو گزرنے لگی, یہاں تک کہ وہ علماء بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آیا تو کہا کہ حضرت یہ آپ نے منطق اور یہ فلسفہ اور یہ بلاغت, یہ حدیث, یہ اصول حدیث, یہ آپ نے کہاں سے سیکھے؟ آپ تو عامی انسان ہیں. اس اللہ والے نے رو کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا میاں تم کو تمہارے استادوں نے پڑھایا ہے الف با تا سا اتنا اتنا سا, اور ہم کو ہمارے اللہ میاں نے الف با تا سا اتنا بڑا بڑا پڑھایا ہے. ہم کو ہمارے اللہ نے جو پڑھایا ہے الف با تا سا وہ اتنا بڑا بڑا پڑھایا ہے. تو بعض دفعہ کیا ہے, مرید کیا ہے, عالم اور شیخ کیا ہے؟ غیر عالم. اسی لیے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ سے حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہو گئے. ایک مسئلے کے اندر ایک کچھ کام ہو رہا تھا، حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نکیر کرنے میں تو دیر کرتے ہی نہیں تھے، خواہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ بیٹھا ہو، اگر غلط کام کیا ہے اسی محفل میں روک دیں گے یا خود اڑ جائیں گے. بس خواجہ صاحب کیا کام ہو رہا تھا، اڑ گئے. حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا مولانا برحق صاحب کہاں چلے گئے، میں حضرت برابر والے کمرے میں بیٹھے ہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اخلاص دیکھیے، اس وقت اور شیخ دونوں مخلص تھے. ارے میاں منہ اوپر کرو، دونوں کیا تھے؟ دونوں مخلص تھے. شیخ جا رہا ہے مرید کے پاس، پوچھا خواجہ مولانا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا حضرت جس چیز کو میں منبر سے بیان کرتا ہوں اگر وہ چیز میرے سامنے ہو رہی ہو تو میں کل سر امت کے سامنے اس کو بیان کروں گا، لہذا میں وہاں سے الگ ہو گیا. اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا دیکھیے کیا فرمایا، شیخ ہو کر کے اپنے مریض سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے کہ مولانا مسائل کے اندر آپ ہمارے امام ہیں اور تصوف کے اندر ہم آپ کے امام ہیں، اگر مسئلہ پوچھنا ہوگا تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور تصوف سیکھنا ہوگا تو آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا. یہ تھا ان اکابرین کے اندر کیا تھا، اخلاص تھا، ان کے اخلاص کی برکت تھی. اسی وقت بند کروایا حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی وقت بند کرایا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مسئلے کے خلاف ہے تو میں اس کو بند کرتا ہوں، بند کر دیا فوراً. وہ یہ وقت تھا، حالت تھی کہ جب اپنے آپ کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث پڑھا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، طلبہ جو تھے کتابیں لے کر کے بھاگے مسجد کے اندر. حضرت نے تمام طلبہ کے جوتے اٹھائے، اپنی چادر کے اندر لپیٹے اور لپیٹ کر کے مسجد کے اندر لے کر کے آئے کہ طلبہ کے جوتے نہ بک جائے. جب طلبہ نے دیکھا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ معمولی علم نہیں ہے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر کے انسان دیکھے، کتابیں اٹھا کر کے دیکھے، تب اس کو معلوم ہوگا کہ حضرت گنگوئی جتنا بڑا عالم اس صدی کے اندر اتنا بڑا کوئی عالم اتنا بڑا کوئی فقیر نہیں گزرا. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ طلبہ کی چیخیں نکل گئی، کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا تم مہمانان رسول ہو، اگر تمہارے جوتے نہ اٹھاؤ تو اور کیا اٹھانے کے لیے ملے گا. یہ تھا اپنے آپ کو مٹھانا، یہ تھا اپنے نفس کو مٹھانا، کہ ان کے اندر یہ نہیں تھی کہ میں تو عالم ہوں یہ تو میرے شاگرد ہیں، میں کیوں ان کی جوتیاں اٹھاؤں، کیا ضرورت ہے، انہیں کو بھیجوں گا واپس آ کر اپنی جوتیاں خود لے جائیں گے. نہیں، ان کی جوتیاں اٹھائی کہ مہمانان رسول ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں، آج مہمانان رسول ہیں ہم. لیکن افسوس ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، گھر بار ہم نے کس لیے چھوڑا کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جو گناہ چھوڑنا لازم تھا آج افسوس کی بات ہے کہ علماء اور طلبہ کے طبقے کے اندر بھی گناہ اتنے عام ہو چکے کہ آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کو کہاں سے ہمارے اندر علم کی برکت آئے گی؟ ہر سال وفاق المدارس سے ہزاروں طلباء دور حدیث کے امتحان دے کر کے فارغ ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں وہ علماء؟ آج کوئی ایک گنگوئی نہیں پیدا ہو رہا، آج کوئی ایک نانوتری پیدا نہیں ہو رہا، آج کوئی ایک حضرت تھانی نہیں پیدا ہو رہا، آج کوئی ایک حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں پیدا ہو رہا، آج ایک حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں پیدا ہو رہا. کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیا ہو جائے؟ فراغت تو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جس اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن سب اس علم کو حاصل کرنے کے اندر لگا دیا تھا، اور لگانے کے بعد پھر اس کے بعد کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا تھا، اللہ نے ان سے پھر وہ دین کا کام لیا کہ ہر ایک اپنی جگہ زمین استقامت بن کر کے کھڑا ہو گیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں تو تبلیغی جماعت قائم ہو جاتی ہے. حضرت مولا شیخ الحدیث مولا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں تو فضائل اعمال جیسی کتاب لکھ دیتے ہیں جو ساری دنیا کے اندر پڑھی جاتی. حضرت تھانی اللہ علیہ اٹھتے ہیں تو 2200-1400 تصانیف حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی علماء اور عوام کے لیے سامنے آ جاتی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ جاتے ہیں تو وہ تصانیف سامنے آتی ہے. انسان سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ ان حضرات کے پاس کہاں سے علم آیا, کہاں سے ان کے پاس اتنا میرا کہ انہوں نے اتنی کتابیں تصنیف کی. کیوں؟ ان حضرات نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا تب اللہ نے ان کے وقت کے اوقات کے اندر اتنی برکت دی, ان کے اوقات کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ اللہ تعالی نے پھر ان سے دین کا کام لیا. اسی لیے کیونکہ جمعرات کو جو بیان ہوتا ہے وہ ویسے تو تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے لیکن جمعرات کو جو ہوتا ہے وہ خاص طور پر طلبہ کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے طلبہ عزیز طلبہ ساتھیوں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم نبوت کے لیے قبول فرمایا, ورنہ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتے تو ہماری ہمت اور ہماری جرت یہ نہیں تھی کہ ہم مدارس کے اندر آتے اور علم نبوت حاصل کرتے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا مانگے علم نبوت عطا فرما دیا تو اب نور نبوت کے لیے کوشش کریں ہم کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نور نبوت بھی عطا فرما دے تاکہ جو علم نبوت ہے اس کے اندر وہ علم نبوت کے اندر ہمارے اور برکت ہو جائے اور دین کا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لینے لگے. میں نے طالب علم سے پوچھا جو نیوٹن کے اندر پڑھتا تھا, میں نے کہا کہ فارغ ہونے کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے یہ بات سکھلائی ہے کہ فارغ ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ تم بخاری پڑھاؤ, ہدایہ پڑھاؤ, سنن پڑھاؤ, بیزاری پڑھاؤ. فرمایا نوران قاعدہ پڑھاؤ گے کہ تم علم دین کی خدمت کر رہے ہو, نورانی قاعدہ پڑھا رہے تو بھی تم علم دین کی خدمت کر رہے ہو. آج عالم بننے سے طالب علم سوچ لیتا ہے کہ مجھے مسجد کے اندر امامت ملے گی, میں فلاں جگہ جا کر کے درخواست دوں گا, وہاں جا کر کتابیں پڑھاؤں گا. ارے ضروری نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ مسجد کی صفائی کے اندر لگا دے تو یہ بھی دین کی خدمت. نورانی قاعدہ پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے تو طلبہ اس کو معمولی نہ سمجھنا, کیونکہ پوری ہمارے 8 سال جو کہ ہم پڑھتے ہیں ان صرف نحو منطق ان سب کا خلاصہ کیا ہے کہ قبلہ سمجھ میں آ جائے اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے نورانی قاعدے سے شروع کیا جاتا ہے نا. تو کیا ہوا اصل مقصد کیا ہوا کہ نورانی قاعدہ کیا ہے, سب کی اصل کیا ہے؟ لیکن حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آہستہ کیا تھا کہ جو قالین پرانا ہوتا تھا کہاں سے, نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچوں کی کلاس سے یا حفظ کرنے والے بچوں کی کلاس سے, وہ حضرت بھجواتے تھے عالموں کے پاس. آج اس کا الٹا معاملہ ہے, آج کہتے ہیں ارے یہ تو عالم بن رہے. ارے مقصود کیا ہے اس کا؟ آج تک ہم مقصد نہیں سمجھے, جب مقصد نہیں سمجھے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ جب مقصد سمجھ میں آئے گا تب انسان, جب مقصد کسی چیز کی اہمیت وضاحت کے ساتھ انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو انسان اس کے اوپر فکر کرتا ہے یا نہیں کرتا, پھر اس کے پیچھے محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو جب تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم عالم بن کیوں رہے ہیں, ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے, اس وقت تک ہم اس کے لیے پیچھے محنت نہیں کریں گے. اس کی جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے, دیکھیں ایک انسان وضو مسجد کے اندر آتا ہے, گیٹ سے اندر آیا, اندر داخل ہوا تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دیکھنے والے وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شخص اگر اس طرف گیا تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص ابھی استنجا کرے گا, استنجا کرنے کے بعد وضو کرے گا, یہ شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آیا ہے. اگر سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ گیا, الٹے ہاتھ کی طرف مڑ گیا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خانقاہ کے اندر آیا ہے, کسی سے ملنے کے لیے آیا ہے یا اپنی اصلاح کرانے کے لیے آیا ہے. تو انسان دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان کس کام کے اندر مقصود ہے, کس کام. جب وضاحت یہ سب کیا ہے, اب نماز کے مقدمات میں سے کیا ہے, پہلے ناپاکی سے پاکی حاصل کرے, پھر اس کے بعد کیا ہے, وضو کرے, وضو کر کے پھر مسجد کے اندر آ جا اللہ کے سامنے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیٹ چاک کرو, تمہارے پیٹ کے اندر پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے, تم اس کو لے کر مسجد کے اندر آ رہے ہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا کیا ہے, وضو کس چیز کا نام ہے, تم ہاتھ منہ دھو لو, اس کے بعد ہاتھ اپنے کوہنیوں تک دھو لو, اس کے بعد پاؤں دھو لو, سر کا مسح کر لو, تمہارے وضو کے فرائض پورے ہو گئے, اب تم آ کر کے نماز ادا کر سکتے ہو. حالانکہ انسان سوچے تو پیٹ کے اندر پیشاب بھی بھرا ہوا ہے, پخانہ بھی بھرا ہوا ہے, لیکن انسان کیا ہے, آ کر نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن کے اندر نماز کی اہمیت واضح ہو گئی. نماز کو کھول کر کے اس کے ذہن کے اندر واضح ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا. تو اسی طریقے سے اگر گناہ نہیں چھوٹتے, ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں تو اللہ والوں کے پاس آئے, ان کے پاس جس حالت کے اندر بھی ہیں ان کے پاس آ کر کے ان کے پاس رہنے لگے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, اگرچہ گناہ کے اندر ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے, ان کی صحبت فائدے سے خالی نہیں ہوگی. تو جب تک کسی چیز کی اہمیت انسان کے سامنے واضح نہ ہو کہ اس کا نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوگا, اللہ والوں کے پاس جانے کا نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوگا, ان اعمال کے اندر قوت اور جان آ جائے گی. پہلے بھی نماز پڑھتا تھا لیکن عارف بننے کا نماز پڑھتا ہے, اللہ والوں کے پاس صحبت کے اندر گیا, اب اس کے بعد جب نماز پڑھتا ہے تو اب نماز کچھ اور نماز لگتی ہے. پہلے بھی روزہ رکھتا تھا لیکن اب جب روزہ رکھتا ہے روزے کے اندر کچھ اور لطف اور کچھ اور اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرماتے ہیں, کیونکہ اب روزے کا مزہ آنے لگا. پہلے بھی کیا تھا, نظر بچاتا تھا لیکن دل کے اندر غم ہوتا تھا, لیکن اللہ والوں کے پاس آنے جانے لگا, اب نظر بچا کر کے دل کے اندر لذت اور مزہ آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے نظر بچانے کی توفیق عطا فرمائی, اب شکر ادا کر رہا ہے. پہلے غم ہوتا تھا کہ ارے یار وہ حسین تو مجھ سے نکل گیا, اگر میں اس کو دیکھ لیتا تو میرے دل کے اندر بڑا مزہ آتا. دادوں نے فرمایا جب نسبت محلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان گناہ چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق کا نافی. اور اگر گناہ ہو جائے تو فرمایا اس وقت تک اللہ کا شریف بندہ وہ ہے جب تک کہ رو رو کے وہ اپنے رب کو یاد منا نہیں لیتا, اس وقت تک اپنے رب کی کسی نعمت کو استعمال نہیں کرتا, کیونکہ خلاف بندگی ہے یہ, خلاف عبدیت ہے یہ, کہ جس رب کا, جس رب کے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں, جس رب کی زمین کے اوپر چلتے ہیں ہم, جس رب کے عطا کردہ پانی کو استعمال کر کے اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں, جس رب کے رب نے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی, ہم اس کی چیزیں کھا کر کے اور پھر بعد نمک حرامی کریں, تو یہ انسان شریف انسان ہے؟ بولو بھائی, شریف ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو دوستو, شرافت بندگی اور شرافت عبدیت ایک عام انسان کے لیے تو عام ہے اور خاص تو خاص ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا وہ معمولی شخص نہیں ہے, جس کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے, جس کے سینے کے اندر علم حدیث موجود ہے, اس کا سینہ معمولی سینہ نہیں ہے. بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, کسی اللہ والے کے پاس چلا جائے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور کچھ دن اس کی صحبت کے اندر رہ جائے, کم سے کم ایک چلہ اس کی صحبت کے اندر لگا لے, پھر اس کے بعد دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر کیسے تبدیلی لاتے ہیں, پھر اس کو خود فرق محسوس ہوگا کہ پہلے میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا. پھر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر پڑے گا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرانہ کر دیا. حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر کے پڑھا تھا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے, کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرانہ کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کسی ولی کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور اس کو ہماری عادت ثانیہ بنا دے اللہ تعالیٰ, کیونکہ علم کی برکت اسی کی وجہ سے. اگر جو انسان, جو طالب علم, جو عالم گناہ کے اندر ملوث ہے اور اس کو اپنے اوپر ناز ہے کہ میں تو بڑا عالم ہوں, میں تو میرے پاس تو اتنا علم ہے, تو دادا نے فرمایا کہ یہ علم اور یہ گول ٹوپی اور یہ لمبا کرتا, فرمایا اس کے اوپر ناز نہ کرو, اگر ناز کرو گے تو شیطان تمہارے ناز کو انہی گول ٹوپیوں کے ساتھ, انہی داڑھیوں کے ساتھ, پھر ذلت اور رسوائی کے گھڑوں کے اندر گرا دیتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ اللہ یہ میں کہاں آ کر کے گر گیا. فرمایا اسی لیے اللہ والوں کے پاس جانے کا حکم دیا گیا کہ وہ تمہیں کیا ہے گڑھے میں گرنے سے بچاتے ہیں. اور اس کی مثال کیا دی؟ دادا نے عجیب مثال سے بیان فرمایا, فرمایا کنویں کے اندر گرا ہوا انسان, دو انسان کنویں کے اندر گرے ہوئے, تو باہر والا ان کو نکالے گا یا اندر والا ایک دوسرے کو اوپر پھینک دیں گے؟ تو فرمایا جو اللہ والے اس دنیا کے کنویں سے باہر نکل گئے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو وہ تمہیں کھینچ کر کے اس دنیا کے کنویں سے باہر لیں گے. اس دنیا کی محبت دل, دنیا تو رہے گی لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر نہیں رہے گی. دنیا کے اسباب تو رہیں گے لیکن وہ اسباب دل کے اندر نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو بس ہم سے یہی مطلوب ہے, اور آج کے بیان کا پورا مقصد ہی یہی ہے. اور میرے استاد حضرت مولانا عبدالرشید صاحب بھی تشریف لے آئے, اس سے زیادہ بولنا میں ان کے سامنے اپنی بےعزتی سمجھتا ہوں, لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.